نفس ذائقة الموت. صلوات صالح صواب کی مجلس ہے اور صالح صواب کی جو مجالس ہیں برسیوں کی یہ مجالس سوئم کی یہ مجالس یہ ایک طرح سے انسان کے لیے جہاں مردے کے ثواب کے لیے ہوتی ہے اور مردے کی مغفرت کے لیے ہوتی ہے وہاں زندوں کے لیے باعث عبرت بھی ہوتی ہے وہ انسان کہ جو اس دنیا میں رہ رہ کر سمجھتا ہے کہ کبھی اسے واپس نہیں جانا لیکن جب اسی کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے اسی کا عزیز اس دنیا سے جاتا ہے ایک دفعہ انسان کو جھٹکا لگتا ہے متوجہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا انسان کی منزل گاہ نہیں ہے بلکہ گزر گاہ ہے یہاں سے گزر کر ایک منزل پر پہنچنا ہے اور وہ آخرت کی منزل ہے لہذا عزیزان محترم یہ عیسیٰ علیہ السلام کی مجالس حقیقتاً ہمیں بیدار کرنے کے لیے مجھے آپ کہ ہم متوجہ ہوں اپنی موت کی طرف وہ موت جو حقیقت ہے جو ایک اٹل حقیقت ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونے والی جب خدا نے ختمی مرتبت کو اس دنیا سے اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف رحلت اور انتقال عطا فرمایا ہے تو عزیزوں ہم اور آپ کو کوئی حیثیت نہیں رکھتے انبیاء کے مقابلے میں آئمہ اطہار علیہ السلام کے مقابلے میں لہذا عزیزوں بالآخر ہمیں اس دنیا سے جانا ہے پلٹنا ہے اپنے اصل کی طرف جہاں سے ہم آئے تھے وہیں لوٹ کے جانا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں سے نہیں آئے ہم ادھر ہی پیدا ہوئے نہیں آپ کہیں اور سے آئے ہیں کسی اور جگہ سے آئے ہیں اور اسی جگہ پہ پلٹ جانا ہے وہی منزل ہے آپ جیسے انسان گھر میں صبح آفس کے لیے کاروبار کے لیے نکلتا ہے شام کو لوٹ کر کہاں آتا ہے اپنے گھر واپس آتا ہے اپنی منزل کی طرف لوٹ جاتا ہے منزل کیا ہے منزل آپ کا اپنا گھر ہے کہ جہاں آپ کو رہنا ہے انسانی حیات میں عزیزان گرامی آخرت انسان کی منزل ہے اور دنیا پل اور گزرگاہ کہ جس طرح سے گزر کر آپ کو اپنی منزل پر پہنچنا یہ پل کیا ہے جو 50 سال کا رستہ 70 سال کا رستہ جو آپ نے طے کرنا ہے 80 سال کا رستہ جو طے کرنا ہے یہ پل اتنا طولانی ہے بظاہر طولانی ہے 70 سال کا راستہ لیکن جو حضرات یہاں پہ 50 سال سے اوپر بیٹھے ہوئے ذرا ان سے پوچھئے کہ 50 سال کیسے گزرے شاید ایک خواب کی مانند آپ کہیں کہ چند لمحے گویا چند لمحے گزرے بہت تیزی سے یہ سب کچھ گزر گیا لیکن گزر گیا کیوں اس لیے کہ یہ گزرنے کے لیے ایک جگہ ہے یہ دنیا ہے ہی گزر گا بہت جلدی گزر جائے گی منزل آخرت الدنیا دار المقر لا دار الممر الدنیا دار الممر لا دار المقر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا گزرگاہ ہے گزرنا ہے اس کے اوپر سے اس کو منزل نہ بنا دینا موت حقیقت ہے موت اٹل ہے اور جو آپ کا عزیز گیا وہ آپ کو متوجہ کر کے گیا کہ ایک دن میں تمہارے ساتھ تھا اور میں جا رہا ہوں تمہیں میرے پیچھے آنا اور امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کفا بالموت واعظا آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی نصیحت کرنے والا نہیں ہمیں کوئی ملتا نہیں کہ جو ہمیں نصیحت کرے ہمیں آخرت کی طرف متوجہ کرے عزیزوں امیر المومنین علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ارشاد فرما رہے ہیں کفا بالموت واعظا، تمہیں کسی واعظ اور نصیحت کرنے والے کی ضرورت نہیں، بلکہ موت خود سب سے بڑا واعظ ہے. جب موت کسی کی دیکھو تمہیں توجہ کرنی چاہیے، تمہارے لیے سب سے بڑی واعظ و نصیحت خود موت ہے. بالآخر موت نے آنا ہے، بالآخر تمہارا عزیز چلا گیا اس دنیا سے، تمہیں بھی جانا ہے. سب سے بڑا واعظ، سب سے بڑا نصیحت کرنے والا خود یہی موت اور مرگ ہے زنگرہ، جو ہر انسان کو آنی. نہ کسی اول العزم نبی کو موت نے چھوڑا اور نہ کسی گناہگار انسان کو موت نے چھوڑا. موت اٹل حقیقت، یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام موت کی طرف بڑی متوجہ رہتے تھے. زنگرہ انبیاء جن کے عمل کے بارے میں آپ کوئی شک نہیں کر سکتے، عمل صالح جن کی زندگی ہے، لیکن موت کو یاد کر کر کے اپنے دل کو آمادہ کیا کرتے تھے. بالآخر اس دنیا سے ہمیں اس دنیا میں منتقل ہونا. امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین مقامات ایسے ہیں کہ جب انسان وہاں پر داخل ہوتا ہے تو وحشت کرتا ہے، اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے انسان. پہلا مقام انسان کے لیے خود بطن مادر سے اس دنیا میں آنا. جب انسان اس چھوٹی سی دنیا سے اس عظیم دنیا میں آتا ہے، ایک دم وحشت زدہ ہو جاتا ہے کہ میں کہاں آ گیا. عجیب و غریب ماحول اسے نظر آتا ہے، وہ ایک چھوٹی سی دنیا میں ماں کے شکم میں زندگی گزار رہا ہے، ماں کے شکم سے اس دنیا میں آیا، وحشت زدہ ہو جاتا ہے. دوسرا مقام امام ارشاد فرماتے ہیں وزانِ گرامی، دوسرا مقام ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رحلت اور انتقال کر کے اس دنیا میں جاتا ہے، دنیا آخرت، حالت برزخ میں جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وحشت زدہ ہو جاتا ہے. عجیب و غریب مقام ہے عالم برزخ کا. اور یہ دنیا ہماری دنیا سے وسیطہ رہے، جیسے بچہ شکم مادر میں ایک چھوٹی سی دنیا میں ہوتا ہے، آپ خود تصور کر لیجئے اس کی دنیا کتنی بڑی ہوگی، لیکن وہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، سمجھتا ہے کہ مجھے ہمیشہ یہاں رہنا ہے. لیکن 9 ماہ کے بعد اسے ایک بڑی دنیا میں منتقل ہونا ہے. اللہ اکبر. بس جب اس دنیا میں آ جائے انسان سمجھتا ہے کہ ہمیشہ یہیں رہنا ہے. یہ بھی آپ شکم مادر کی طرح ایک چھوٹی سی دنیا تصور فرمائیں، لیکن جب عالم برزخ میں منتقل ہوتا ہے پھر سمجھتا ہے کہ ایک بہت وسیع دنیا میں داخل ہو گیا. عالم برزخ ایک وسیع دنیا ہے اس دنیا کے مقابلے میں، ایک عالم نہیں بلکہ عوالم ہیں وہاں پر، کئی دنیائیں ہیں وہاں پر. اور تیسرا مقام امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں پر انسان وحشت زدہ ہو جائے گا جب وہاں کھولے گا، وہ ہے قیامت. جب قیامت کے دن برزخ کی زندگی گزارنے کے بعد جب قیامت کا منظر آئے گا سامنے، انسان وحشت زدہ ہو جائے گا. جب اعمال نامہ دیکھے گا، جب اس کی کتاب اعمال نامے کی اس کے گلے میں ڈال دی جائے گی، جب اس کے سامنے اعمال نامے کو پڑھا جائے گا، جب میزان قائم کیا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا، جب صراط کے اوپر سے گزرنا ہو، یہ انسان کے لیے وحشتناک منظر ہے جانے کا. لہذا عزیزوں آمادگی، تیاری، مجھے اور آپ کو تیار ہونا ہے، موت کے لیے تیار ہونا. کیسے ہم ایک بچے کو جب اسکول بھیجتے ہیں کیسے تیار کرتے ہیں؟ ماں جو ہے بچوں کے جوتوں کے اوپر پالش کر رہی ہوتی ہے، چمکا رہی ہوتی ہے، بچے کا اسکول کا جو یونیفارم ہوتا ہے اسے فیس کیا جاتا ہے، استری کی جاتی ہے اس کے اوپر، بچے کا منہ دھلایا جاتا ہے، برش کرایا جاتا ہے، آمادہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے ایک مشن پہ جانا ہے. وہ مشن کیا ہے؟ اسکول، تحصیل علم کے لیے جانا ہے اسے. بچہ آمادہ ہونا چاہیے، ذہنی طور پر اسے آمادہ ہونا چاہیے، ہوم ورک کر کے بھجواتی ہے ماں.
عزیزوں ایک ماں ایک چھوٹے سے اسکول جو ایک اس دنیا کا ایک ہدف ہے اس کے لیے اتنی تیاری کرواتی ہے, لیکن کیا واقعا وہ منزل کہ جہاں سے ہمیں کبھی واپس نہیں پلٹنا, اور ایک عظیم ترین الہی مشن ہے اور آخری منزل کا ہے, واقعا ہم اس کے لیے تیاری کرتے ہیں جس طرح سے بچہ اسکول جانے کے لیے تیاری کرتا ہے؟ ایک ماں اپنے بچے کو جس طرح سے اسکول کے لیے تیاری کراتی ہے کیا آخرت کے لیے بھی تیاری کرواتی ہے؟ میں اور آپ اپنے بچوں کو اس طرح سے تیاری کرواتے ہیں؟ جس سنجیدگی کے ساتھ تعلیمی میدان میں ہم تیاری کراتے ہیں بچے کو, اخروی میدان میں بھی تیاری کرواتے ہیں؟ سوال ہے. دیکھیں عزیزو روایات میں ہے کہ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر, کہ انسان کا عمل موت کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے, انسان کا عمل موت کے ساتھ منقطع ہو جاتا ہے, یعنی یہاں سانس رکی اور وہاں انسان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, اب کوئی عمل نہیں انجام دے سکتے, جو انجام دے دیا اچھا یا برا دے دیا بس, اب اس کے بعد کچھ نہیں کر سکتے, اب تم لاچار ہو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن امام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہیں. ایک علم, عالم کا علم جو منقطع نہیں ہوتا, جو اس نے علم حاصل کیا ہے, علم کتابوں میں لکھ دیا ہے, علم لوگوں میں منتقل کر دیا ہے, اپنے شاگرد تیار کر دیے ہیں, یہ ایک صدقہ جاریہ ہے جو کبھی منقطع نہیں ہونے والا. لہذا ایک استاد اگر ایک بچے کو علم منتقل کرتا ہے, تعلیم دیتا ہے, یہ صدقہ جاریہ ہے, علم دین سے مختص نہیں ہے. آپ ایک اسکول ٹیچر ہیں, اگر کسی بچے کو خلوص کے ساتھ اور محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں تاکہ ایک اچھا انسان بن سکے, یہ عمل کبھی آپ کو منقطع نہیں ہوگا جانے گرا. اور دوسری چیز جو منقطع نہیں ہوتی, انسان مر جاتا ہے, وہ ہے صدقہ, جو خدا کے راہ میں صدقہ دے دیا, جو کار خیر انجام دے دیا آپ نے اللہ کی راہ میں, وہ کبھی منقطع نہیں ہوتا زندگی. مسجد میں آپ نے چندہ دیا, کوئی مسجد بنوا دی, مسجد کی کوئی خدمت کر دی, امام بارگاہ میں کوئی خدمت کر دی, کسی مومن کے بچے کو جو محتاج تھا آپ نے تعلیم دلوا دی, کسی یتیم بچے کو تعلیم دلوا دی, اس کے سر پر دست شفقت رکھا, کسی بیوہ کی مدد کی. عزیزوں یہ صدقہ جاریہ ہے, آپ مر جائیں گے لیکن آپ کا عمل زندہ رہے گا. اور کتنی آسانی سے اللہ نے ہمیں یہ راستہ دکھلا دیا اذان گرامی, ایک عمل, یہ جو ہم ایک پائی اذان گرامی کھا جاتے ہیں, بہت اچھی کھانا کھا لیا ہم نے, روز روز منگا کے کھا لیا, جو کھا لیا وہ کھا لیا, وہ ختم ہو گئے. لیکن آپ اگر ایک پائی بھی کسی فقیر یا محتاج کو دیتے ہیں یا کار خیر میں خرچ کرتے ہیں, وہ ختم نہیں ہوتی, ہمیشہ باقی رہتی ہے. جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا, جو دے دیا وہ باقی رہا, یہ عمل کبھی منقطع نہیں ہونے والا. اذان گرامی تیسری چیز کہ جو باقی رہنے والی ہے, انسان مر جاتا ہے, وہ ہے نیک اور صالح اولاد. نیک اور صالح اولاد, آپ مر جائیں گے آپ کی اولاد زندہ ہے, لیکن اگر وہ عمل صالح انجام دے رہی ہے, اہل بیت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہی ہے, اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا, گویا آپ عمل انجام دے رہے ہیں. آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھ رہا, آپ پڑھ رہے ہیں. آپ کا بچہ روزہ نہیں رکھ رہا, آپ پڑھ رہے ہیں. وہ کسی فقیر کی مدد نہیں کر رہا بلکہ آپ کر رہے ہیں, حالانکہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں. جانے گرامی بہت بڑا سرمایہ. اور حضرت مریم کے حالات کے حوالے سے لکھا ہوا ہے سلام اللہ علیہا کہ یہ دونوں ماں اور بیٹے, حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ, زاہدانہ زندگی گزارتے تھے, زاہدانہ. لہذا یہ لوگ عام دنیاوی کھانوں سے استفادہ نہیں کرتے تھے بلکہ جنگل کی جڑی بوٹیوں سے استفادہ کرتے تھے، گیاہ سے استفادہ کرتے تھے. حضرت عیسیٰ جنگل میں جاتے تھے اور جڑی بوٹیاں لے کر آتے تھے، اور حضرت مریم تناول فرمایا کرتے ہیں. یہ دونوں ماں اور بیٹے دن میں روزہ رکھا کرتے تھے اور راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. ایک دفعہ ایک روز لکھا ہوا ہے تاریخ نے کہ حضرت عیسیٰ، ماں بھی روزہ دار تھی اور بیٹا بھی روزہ دار تھا، بیٹا گیا جنگل میں تاکہ اپنی ماں کے لیے افطار کا کوئی انتظام کرے، گیا ڈھونڈے، جڑی بوٹیاں تلاش کرے. جب واپس آئے تو ماں کو زندہ نہ پائے. حضرت مریم جب بیٹا گیا ہوا تھا جنگل میں، حضرت عیسیٰ، حضرت مریم کے پاس ایک خوبرو نوجوان آیا، پہچان گئی کہ ملک الموت ہے. کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا کہ اچھا، کچھ مہلت دو گے؟ کہا کہ مہلت نہیں مل سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے آگے مریم تمہاری بھی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کا حکم. کہا اچھا ٹھیک ہے، روح قبض کر لو. روح قبض کر لی گئی حضرت مریم کی. حضرت عیسیٰ لوٹے، جب آئے تو دیکھا کہ ماں گویا سو رہی ہے، سمجھے کہ سو رہی. افطار کا وقت تھا، افطار آمادہ کی، اور جب اب ماں کو جگانے لگے تو ماں بیدار نہ ہو، سمجھ گئے کہ ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ایک دفعہ تجہیز و تکفین کی آمادگی کے بعد جب میت کے سامنے بیٹھے تو زار زار گریہ کرنے لگے. گریہ کرتے کرتے ایک دفعہ آنکھ لگ گئی، دیکھا کہ ماں ایک یاقوت کے تخت کے اوپر، یاقوت سے جڑے ہوئے، موتیوں سے جڑے ہوئے تخت کے اوپر بیٹھی ہوئی اور مسکرا رہی ہے. پوچھا کہ عیسیٰ روتے کیوں ہو؟ کہا کہ ماں، مادر گرامی، آپ کے غم میں رو رہا ہوں. کہا کہ کیوں روتے ہو؟ دیکھ نہیں رہے کہ میں کس مقام پر ہوں؟ کہا کہ بہرحال آپ کے جانے کا غم ہے، اور مجھے غم ہے کہ میں آپ کے افطار کے لیے انتظام کرنے گیا تھا اور آپ اس دنیا سے بھوکی گئی ہیں. کہا کہ عیسیٰ پریشان نہ ہو، میں جب اس دنیا سے اس دار آخرت کی طرف منتقل ہوئی ہوں تو خدا بند عالم نے مجھے بہشتی افطار عنایت فرمائی، بہشتی افطار، اور میں نے وہ تناول فرمائی. عیسیٰ میرا غم نہ کرو، اپنے رب سے رابطے کو قوی کر، میرا غم تم سے دور ہو جائے. کہا کہ مادر گرامی، آپ کیا اب خواہش کیا ہے، کیا چاہتی ہیں؟ اگر آپ سے ابھی سوال کیا جائے کہ مادر گرامی آپ کی خواہش کیا ہے تو آپ کیا فرمائیں؟ سنو عزیز، حضرت مریم فرماتی ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ سے زندگی دی جائے تو میری خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھوں، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھوں، زیادہ سے زیادہ کار خیر انجام. اللہ، زیادہ سے زیادہ کار خیر انجام. حسن گرامی، آپ دیکھیں کہ حضرت مریم جیسی ہستی تمنا کر رہی ہے کہ خدا مجھے دوبارہ سے زندگی عطا فرمائے تاکہ میں نمازوں کو انجام، روزے رکھوں. حسن گرامی، ہم کتنا غافل ہیں اپنی نمازوں سے، یہ عمل ختم ہو جانے والا ہے، یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے. ہمیں اپنی عبادات کی طرف متوجہ ہونا ہے، اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہونا ہے، ہمیں حقائق اور اصلی مسائل کی طرف متوجہ ہونا ہے. سب کچھ سراب، سب کچھ سراب ہے. آپ ایسے سمجھیں، حقیقت بھی ہے لیکن آخرت کے مقابلے میں سب کچھ سراب ہے. ہمیں حقیقت کی طرف متوجہ ہونا ہے. بس آخری واقعہ عرض کرتا ہوں، آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. ملک الموت کس طرح سے
انسانوں کے سامنے آتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے کو, حضرت ابراہیم کے پاس ایک دفعہ ملک الموت آیا اور ایک دفعہ حضرت ابراہیم نے سوال کیا کہ اسرائیل تم جب کسی نبی کے پاس آتے ہو, کسی مومن کے پاس آتے ہو تو کیسے آتے ہو؟ کہا ابراہیم تم وہ منظر دیکھنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں دیکھنا چاہتے ہو. ایک دفعہ اسرائیل نے اپنی حیات کو تبدیل کیا, شکل کو تبدیل کیا, حضرت ابراہیم نے جب آنکھ کھولی تو دیکھا کہ اس قدر خوبصورت ہستی کہ جس کے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو ابراہیم نے کبھی محسوس نہیں کی, کبھی سونگی نہیں. وہ منظر دیکھ کر ایک دفعہ سجدہ رہ جاتے ہیں ابراہیم, کہتے کہ اس حالت میں تم مومن اور کسی نبی کی موت روح کو قبض کرتے ہو؟ کہا ہاں اسی طرح سے قبض کرتا. کہا بخدا اگر مومن بہشت میں نہ جائے فقط اس منظر کو دیکھ لے تو اس کے لیے یہی کافی ہے. پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب تم کسی گناہگار یا کسی فاسق اور کافر کی روح کو قبض کرتے ہو تو کس حیات اور کس شکل میں ہوتے ہو؟ کہا کہ ابراہیم جانے دو, تم اس منظر کو دیکھ نہیں سکتے. کہا کہ نہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں. جب زیادہ اصرار کیا تو ایک دفعہ ملک الموت نے اپنی حیات کو بدلنا شروع کیا. اب جب حیات کو بدل لیا اور شکل کو بدل لیا تو ابراہیم سے کہا کہ آنکھیں کھولو. اب جو ابراہیم نے آنکھیں کھولی تو کیا دیکھتے ہیں کہ قوی ہیکل ایک موجود ہے کہ جس کے بدن کے اوپر بڑے بڑے بال اور کھڑے ہوئے بال ہیں, جس کی ناک سے آگ نکل رہی ہے اور جس کے بدن سے اتنی سخت بدبو آ رہی ہے کہ انسان تحمل نہیں کر سکتا. ایک عجیب و غریب رعب اور وحشت کا عالم حضرت ابراہیم پر طاری ہوتا ہے اور حضرت ابراہیم بے ہوش ہو جاتے ہیں. جب ہوش میں آتے ہیں تو حضرت ابراہیم دیکھتے ہیں کہ ملک الموت اپنے اصلی شکل میں آ گیا. ملک الموت نے کہا دیکھا ابراہیم میں نہیں کہتا تھا کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. ابراہیم نے کہا کہ واللہ اگر ایک شخص کو, ایک کافر کو, ایک گناہگار کو جہنم میں نہ بھی ڈالا جائے, اگر صرف ملک الموت کا یہ منظر دیکھ لے تو اس کے لیے یہی کافی. اللہ عزیزوں موت اٹل ہے, ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے منہ نہیں چرایا جا سکتا. انسان بوڑھا ہو یا جوان ہو یا بچہ ہو, موت سب کے پیچھے ہے. عورت ہو یا مرد ہو, نبی ہو یا غیر نبی ہو, صالح ہو یا طالح ہو, سب کے لیے موت. بس عزیزوں زیادہ زحمت نہیں دوں گا. آج امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگیاں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہیں, آئیڈیل ہیں عزیزان گرام, اور ہمیں ہدایت دینے کے لیے, ہماری رہنمائی کے لیے, ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے آئمہ نے اپنا سب کچھ قربان کیا. عزیزان گرامی خود امام علی نقی علیہ السلام نے بڑی اذیتیں برداشت کی, بہت اذیتیں برداشت کی, اور آپ دیکھیں کہ سال ہر سال اپنے وطن کو چھوڑ کر امام علی نقی کو سامرہ رہنا پڑا, غربت کے عالم میں, غریب الوطن, اور یہ ظالم متوکل اور یہ جتنے عباسی خلفاء تھے آئمہ پر ظلم و ستم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. لہذا تاریخ نے لکھا کہ ایک دفعہ متوکل نے حکم دیا کہ امام کو پکڑ کر لیا. اب جب امام کے گھر پہنچے مشہور یہ کر دیا گیا کہ یہ امام علی نقی جو ہیں وہ شیعان حیدر کرار کو جمع کرتے ہیں اور وہ حکومت کے خلاف بغاوت کرنا چاہتے ہیں, سازش کرنا چاہتے ہیں, لہذا ان کے گھر میں اسلحہ ہے.
یہ مشہور کر کے ان کے گھر پر حملہ کیا گیا. اب جب فوجی سپاہی امام کے گھر پر دھاوا بولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ امام مصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ مصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں, اونی لباس پہنا ہوا ہے اور قرآن مجید کھول کر تلاوت فرما رہے ہیں. جب یہ منظر دیکھا تو عجیب سی ایک کیفیت طاری ہوئی. بہرحال حاکم کا حکم تھا امام کو گرفتار کیا جاتا ہے, اور اب متوکل کے دربار میں لے جایا جاتا ہے. اب جب امام متوکل کے دربار میں پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ دسترخوان لگا ہوا ہے اور دسترخوان پر شراب رکھی ہوئی ہے اور متوکل شراب کے نشے میں مست ہے. میرا سلام امام علی نقی علیہ السلام. عزیزوں بہت توہین ہے امام علی نقی علیہ السلام کہ امام معصوم کو اس دسترخوان پہ بٹھایا جائے جہاں شراب رکھی ہو. آپ سوچیں, آپ ایک مومن ہیں, آپ کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے کہ آپ کو کسی زبردستی کسی ایسی محفل میں لے جائے کہ جہاں شراب نوشی ہو رہی ہو, آپ کی کیا کیفیت ہو؟ وہ امام معصوم اللہ خدا کا برگزیدہ بندہ آسمان اور زمین میں امام سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں, وہ پاکیزہ انسان, اس کو اس دسترخوان پہ بٹھایا جاتا ہے. ایک دفعہ متوکل شراب کا پیالہ نعوذ باللہ امام کے سامنے کرتا ہے کہ آپ تناول فرمائیں. امام لرز جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ متوکل یہ کام تو مجھ سے نہیں کروا سکتا, تو بہت ظلم کر سکتا ہے ہمارے ساتھ لیکن یہ ظلم نہیں کر سکتا. کہا کہ اچھا کچھ شعر سناؤ. کچھ شعر آتے ہیں تمہیں؟ اللہ اکبر. ہم نے کہا نہیں, میرا شاعری کا کوئی ذوق نہیں ہے, میں تمہیں کیا شعر سنوں. کہا نہیں ہے, آپ کو شعر سنانا پڑے. ہم نے کہا اچھا سننا چاہتے ہو تو سنو. اب مولا نے اشعار سنانا شروع کیا. اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ وہ متکبر اور مغرور لوگ کہ جنہوں نے پہاڑوں کی چٹانوں کے اوپر اپنے محل بنائے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہیں گے, لیکن موت نے ان کی ناک کو رگڑ دیا اور پھر قبر کا گڑھا ان کی آخری منزلگاہ بن گیا. اللہ اکبر. امام اشعار پڑھتے چلے گئے اور ایک دفعہ متوکل کے ہاتھ سے شراب کا جام گر گیا, بے ہوش ہو. اللہ اکبر. یہ ہے امام کی جلالت, ابوحت اور عرفان از نگرا. بہرحال یہ ظلم آئمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہو, اور پھر معتمد عباسی کے دور میں اس نے سازش کے تحت امام کو زہر دیا اور امام شہید ہو گئے. بہرحال عزیز گرامی, میں عرض کروں گا کہ امام علی نقی علیہ السلام, آپ پر ہماری جان قربان. مولا بڑے ظلم سہے آپ, بڑی مشکلات برداشت کی آپ, ظلم سے بھرپور زندگی آپ نے گزاری ہے اور مظلومانہ شہادت پائی ہے, لیکن اے امام, امام حسن عسکری نے آپ کی تدفین کی, تجہیز کیا, آپ کو عزت کے ساتھ جنازہ اٹھایا گیا اور تدفین کی, لیکن میں کہوں گا اے امام, آپ ہی کے جد امام حسین علیہ السلام کربلا کا میدان ہے اور آپ کے جد کا لاشا پڑا ہوا ہے, کوئی دفنانے کے لیے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے مولا آپ کے بدن پر کوئی زخم نہ ہوگا لیکن آپ کے جد کے بدن پر کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر تیر و تلوار کا زخم نہ ہو. میرے مولا بڑی عزت سے آپ کا جنازہ اٹھا آپ کے گھر والوں کو گھر والیوں کو تسلی دی گئی ہوگی, آپ کے بچوں کو تسلی دی گئی ہوگی, لیکن میرے مولا آپ کے جد حسین جب شہید ہوتے ہیں تو ظالم لکڑیاں لے کر آ گئے, کوئی سکینہ کے تماچے مارتا ہے, کوئی بیویوں کے تازیانے مارتا ہے, کوئی خیام حسینی کو جلاتا ہے, ارے کوئی پردے کھینچتا ہے. ارے میرے مولا آپ کا جنازہ بڑی شان سے اٹھا لیکن یہ آپ کے جد حسین کا جنازہ ہے کہ کوئی حسین کی انگلیوں کو کاٹ رہا ہے, کوئی حسین پر گھوڑے دوڑا رہا ہے, کوئی حسین کا پیراہن اتار رہا ہے. میرے مولا آپ کے جد پر بہت ظلم ہوا. حضرت سید الشہداء گیارہویں محرم جناب ثانیہ زہرا نے کہا کہ ہمیں کربلا کے میدان سے گزارا جائے, گنج شہیدہ سے گزارا جائے, ہم چاہتے ہیں کہ اپنے عزیزوں کے لاشوں کی زیارت کر لیں. بس عزیزوں بعض روایات کے مطابق اجازت ملی اور جناب ثانیہ زہرا کو جب وہاں سے گزارا گیا تو عزیزوں ہر بیوی جو پشت ناقہ پر سوار تھی جب اپنے اپنے عزیزوں کے لاشوں کو دیکھتی تھی تو اپنے آپ کو پشت ناقہ سے زمین پر گراتی تھی, میرا سلام ثانیہ زہرا پر. ارے آن و محمد کے لاشیں بھی زمین پر پڑے ہوئے تھے لیکن زینب کو اپنے بیٹوں کا غم نہیں. ارے حسین جو فاطمہ کا لال ہے, زینب کو اپنے حسین کی تلاش ہے. زینب نے اپنے آپ کو اپنے بھائی کے لاشے پر گرایا, زمین پر تشریف لائی اور ایک دفعہ لاشے پر کھڑے ہو کر اپنے نانا کو آواز دی, وا محمد حاذا حسین بالعرا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. ارے نانا جان یہ حسین ہے کہ جس کی آنکھوں پر آنکھوں سے دیا کرتے تھے, ارے نانا جان یہ آپ کا حسین ہے کہ جس کے لبوں پر آپ بوسے دیے کرتے تھے. آج حسین کی لاش کربلا کی تپتی ریت پر پڑی ہوئی ہے لیکن آپ کے حسین کو کوئی دفنانے والا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون. بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, بار الہ اس مجلس کا ثواب مرحومین کو ایصال فرما, مخصوصاً بار الہ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے, مرحوم خواجہ مسعود الہی بار الہ اس مجلس کا ثواب ان کو ایصال فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا شیان حیدر کرار جہاں کہیں بھی موجود ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. بار الہ مرحومین کے وابستگان اور رشتہ داروں کو سلامتی عطا فرما, انہیں صبر جمیل عطا فرما, مرحوم کے بچوں کو سلامتی عطا فرما. بار الہ حاضرین مجلس کی جملہ حاجات کو پورا فرما, ان کی پریشانیاں دور فرما. بار الہ مرحوم کی مغفرت فرما, انہیں محمد والے محمد کے ساتھ مشہور فرما. بار الہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا قلب اثر امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما, ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب و انصار و ایمان شہداء میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات.